باقی رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ مختصر سے ایک واقعہ ہے اور اس میں بہت سی باتیں اہل ایمان کے لیے ہیں, اور ایمان اور نفاق کی بڑی واضح سرحدیں یہاں پر بیان کی گئی ہے. کاش ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی پر تاری کر سکیں. کسی مسلمان بھائی کو جو سن رہے ہیں وہ بتائیں, جا کر بتا سکے, تو یہ تو اتنا محبوب واقعہ ہے اور یہ اتنے صحابہ اکرام کے گویا کے ایسے محبوب لمحات ہیں کہ خدا کی قسم میں بلا کسی تردد کے بات کہتا ہوں کہ یہ واقعہ جسے یاد رہا وہ ایمان کی شمع کو اپنے کفن کے ساتھ قبر میں لے جائے گا, اور جس کے سامنے تبلیغ کی اس کا بول بالا ہو جائے گا. یہ واقعہ سننے سے لائق رکھتا ہے. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر منافقین کی طرف سے کیسے پہاڑ توڑے گئے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر اور ایثار اور تحمل اور ضبط اور بردباری کا کیسا نمونہ پیش کیا. اللہ اکبر, یہ واقعہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے, غیر نبی کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبوت کے بے شمار درجات ہیں اور فضیلت کی باتیں ہیں. علماء نے اس میں بحث کی کہ نبی کی سب سے بڑی صفت کیا ہے, وہ تو علم ہے لیکن اس کے عمل کے اندر سب سے بڑی صفت کیا ہے. علماء نے فرمایا کہ نبی کے اندر سب سے بڑا خاصہ عظمت جو ہوتا ہے وہ اس کی بردباری ہوتی ہے, اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, تحمل ہوتا ہے. غلام مرزا احمد قادیانی ملون نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن جب اس پر چند جگہوں سے الزامات ہوئے تو بکھر گیا اور اس نے گالیاں دینا شروع کر دی. معاذ اللہ میں نے کچھ دن پہلے اس کی کتاب میں غلیظ حوالہ پڑھا. توبہ العیاذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, بتانے دل نہیں ہوتا لیکن یہ بات ہے. قرآن نے بھی گویا کہ مچھر کی مثال اور خنزیر کی مثال دے کر ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کفار کے غلیظ عقائد پیش کیے ہیں, کوئی شوقیہ نہیں بلکہ عبرت کے لیے. مرزا احمد نے یہ تک لکھ دیا کہ خدا نے مجھ سے وہ کام کیا جو شوہر بیوی سے کرتا ہے. میرے پیٹ میں 10 مہینے کا حمل العیاذ باللہ رہا جس سے میں خود پیدا ہوا. العیاذ باللہ العیاذ باللہ, مل کر کہیے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ایسی غلیظ شخصیت کا مالک تھا. اب لوگ اس کی نبوت کی طرف جاتے ہیں, میں تو کہتا ہوں جو اس کے ایمان کا قائل ہو وہ کافر ہے, تو اس کے مجدد کی بات یا مہدیت کی بات اور نبوت کی بات تو بہت دور کی ہے. جو اسے مسلمان سمجھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی طرف مہدیت کی بات یا عیسائی معبود کی بات کی جائے, الحیاذ باللہ, یہ مسلمان کے ایمان سے بعید ہے. یہ بات اپنے بچوں کو بتائے, قادیانی فتنے سے اپنے بچوں کو واقف رکھے, کیونکہ مستقبل میں ہماری دہلیز پر جو فتنہ دستک دے رہا ہے, اور نظام تعلیم کے ذریعے ویب سائٹ اور گویا کہ میڈیا کے ذریعے جو ہمیں جکڑا جا رہا ہے, اس میں قادیانی کے فرقے کا سب سے بڑا ہاتھ ہے جو ہمارے دلوں سے سرکار کی عظمتوں کو اوجھل کرنا چاہتا ہے. آستین کے سانپ تو ہمارے معاشرے میں ہے لیکن اس سانپ کے ڈنگ سے ہم واقف ہیں, اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مرزائیت ایک بہت نیا فرقہ ہے کہ جو انہی آستین کے سانپ والوں کی ایجاد کردہ ہے, جو مستقبل میں ہمارے دروازے پر ہے, اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے آفس میں اپنے ملنے جلنے والوں کو ان کی خباثت سے واقف رکھیے. جب تک ان کے متعلق ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں باتیں رہیں گی, انشاءاللہ شیطان کا کوئی حربہ ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گا, اس دل پر جس میں سرکار کی محبت بستی ہے. تو غلام مرزا احمد قادیانی ملون نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ کیا. پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے اس پر کفر کے فتوے دی. اس نے گندی گندی گالیاں پیر صاحب کو دی. پیر صاحب نے فرمایا اس گالی سے مجھے کچھ نہیں ہوتا, میرا دل خوش ہوتا ہے. مریدین نے پوچھا پیر صاحب سے کہ حضور, کیونکہ تجدیدی کارنامے پیر مہر علی شاہ صاحب کا بہت بڑا نام ہے غلام احمد قادیانی کو گویا کہ پچھاڑنے کے لیے, اس ملون کو, اللہ اکبر, آپ نے اشارہ فرمایا میرا دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بردبار ہوتا ہے. میرے آقا پر کچرا پھینکا گیا, راستے میں کانٹے ڈالے گئے, آپ کو پدری وطن سے گویا کہ جدا کر دیا گیا, آپ کو مار مار کے لہو لوہان کیا گیا, لیکن آپ نے اس قوم کے لیے کبھی بددعا نہیں کی. آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا. منافقین آپ کے منہ چڑھ کر بات کرتے تھے اور فاروق اعظم آگے اجازت مانگتے تھے کہ حضور اجازت دیجیے کہ میں اس کے سر کو گویا کہ مار کر زمین پر گرا دوں, لیکن میرے آقا بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے. اور یہ واقعہ بھی اس واقعے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے. تو نبی کے اندر سب سے بڑی صفت بردباری ہوتی ہے کہ فتنے کی طرح, پہاڑ کی طرح جگہ فتنہ اس کے سامنے آ جائے تو نبی ایک استقامت کا کوہ مسمم ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ہوا کی طرح ہوتا ہے کہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے اور معیار نبوت کا بال بیوی کا نہیں کر سکتا, اور نبی اپنے استقامت سے سرے منہ منحرف نہیں ہوتا ہے. یہ نبوت کا گویا کہ سب سے بڑی عظمت ہے. اب اس غزوے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے, غزوہ بنی مریسیع, یہ غزوہ بنی مصطلق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. غزوہ بنی مصطلق, یہ مدینہ منورہ سے تقریباً چند میل دور بریب کے علاقے میں چند بدو اور دیہاتی کافروں نے یہ کیا, یہودیوں کے بہکانے میں, کہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو جمع کرنا شروع کیا. اور کہا کہ چلو مدینہ قریب ہے، رات کے وقت مدینے پر حملہ کریں گے، اور مسلمان آگے آگے بڑھ کر جو گیا کہ ہمارے علاقوں پر فتح کر رہے ہیں، ہم سارے مل کر اپنے آبا و اجداد کے تشخص کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور مسلمانوں کے شوشن کو روکیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتا چلی. مورخین لکھتے ہیں پانچ شعبان المعظم سن 5 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا. اب رواج کے اس میں اختلاف ایک غزوہ بنی مستلق کب لڑی گئی، لیکن اس کا قول یہی پیش کیا گیا کہ غزوہ بنی مستلق شعبان کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو، مہینوں میں تو اختلاف ہے لیکن سن یہی ہے، یعنی 5 ہجری میں گویا کہ یہ جنگ لڑی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک زبان سے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس غزوے میں شریک ہوگا. سرکار کی زبان سے الفاظ نکلے، سرکار کے غلاموں کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر جمع ہوگا. تو حضور ہم سب تیار ہیں. سرکار نے اعلان فرمایا ٹھیک ہے چلو. سرکار نے سب سے پہلے اپنے جیل القدر صحابی، کون صحابی؟ آپ نے ان کا ذکر سنا جو سرکار ہجرت کر کے مدینے پاک آ رہے تھے، تو وہ اپنے 1100 کے قریب ساتھیوں کو لے کر سرکار کے قتل کے پیچھے آئے. اس وقت بالکل مدینہ قریب تھا، دھول بہت اڑ رہی تھی، میرے آقا نے چادر کا نقاب اپنے منہ پر ڈالا ہوا تھا. وہ شخص سامنے آیا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچنے سے پہلے اپنی آہٹ پیش کی، اپنی سواری. سرکار نے فرمایا من انت، کون ہے تو؟ اس نے کہا برید، میں برید ہوں. سرکار نے فرمایا برد اللہ امرنا، اس کا مطلب اللہ نے میرے اور تمہارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ اس معنی یہ بھی نکلتا وہ بڑے حیران ہوں. سرکار نے فرمایا من انت، کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے کہا اسلمی. سرکار نے فرمایا اسلم نہ ہوں فی امرنا، اللہ نے ہمارے معاملات میں سلامتی رکھ دی. بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا من انت؟ حضرت مریدی بن خسیب نے کہا آپ کون ہیں؟ سرکار نے جب اپنے چادر مبارک اٹھایا اور سرکار کے منور چہرے پر جب حضرت مریدی بن خسیب کی نظر پڑی، اسی وقت سواری سے گر پڑے، رو رو کر نڈھال ہو گئے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں کسی مقصد سے آیا تھا، لیکن میں آپ کے چہرے پر ایسے اثرات پا رہا ہوں کہ یہ چہرہ کسی خدا کے نبی اور رسول ہی کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. سرکار قریب آئے، ان کے آنسوؤں کو صاف کیا، انہیں کلمہ پڑھایا اور کہا کہ ٹھیک میں قبا کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور یہ میرے 100 غلام بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. سب سے کہا امامہ کھولو. سارے آپ کے گویا کے ساتھیوں نے امامے کھولے، انہوں نے نیزوں پر امامہ باندھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور آپ اس طرح تھوڑی مدینے جائیں گے، قبا اس طرح تھوڑی جائیں گے. تمام تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے. انہوں نے عرض کی کہ واللہ لا تدخلن فی المدینہ او فی القبا الا النبا، حضور آپ کا یہ لشکر ایسے ہی تھوڑی چلا جائے گا کہ امام رسول گویا کہ تشریف لا رہے قبا کے اندر، آپ کا یہ لشکر ایسا نہیں جائے گا. سب نے امامے کھولے اور نیزے کے ساتھ باندھے اور اس سے جھنڈا بنایا اور اسے ہلاتے تھے اور مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے. اس استقبال کے ساتھ یہ جلوس قبا میں آیا ہے. یہ حضرت برید بن خطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ اللہ، یہ ذوال قدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے سرکار کے استقبال کے لیے جھنڈے بنائے، اور جھنڈا کپڑا کوئی تھا نہیں تو اپنے امامے کو کھول دیا اور نیزے کے منہ پر باندھا اور سرکار کے استقبال کے لیے معاملات کیے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ سرکار کی آمد پر اس انداز میں خوشی ہوتی ہے کہ کچھ نہ ہو تو تن کے کپڑے سے بھی گویا کہ اظہار مسرت کی جائے. آگے اس معاملات کو آپ دیکھیں گے، ایسے بے شمار لمحات. میں تشریح میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ خود بہت سمجھدار ہیں، آپ اس سے کئی مطلب نکال سکتے ہیں اور اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ راز کیا ہے، کیا وہ چیز ہے جو حضرت برید بن خطیب کو اتنی فدا اور سرفروشی کی طرف لا رہی ہے. یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ سرمایہ ہے کہ انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا تو فدائیت کا وہ جذبہ پیدا ہو گیا. تو وہ بہت پسندیدہ دل خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں ایسے عاجزی کے نذرانے پیش کرتے ہیں، عظمت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. سرکار نے اسی صحابی کو حضرت برید بن خطیب کو کہا کہ تم اٹھو اور جاؤ اور اس قبیلے کی بارے میں ذرا دیکھو کہ کیا معاملہ تھا. حضرت برید بن خطیب پہنچے اور انہوں نے سب دیکھا، لوٹ کر آئے کہ حضور وہ تعداد میں زیادہ نہیں ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سن رہا تھا بات، داڑھی اس کی سفید تھی تو صفوں کو چیر کر آگے آ جاتا تھا. اس لیے حضرت شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بزرگی با عقلت نہ بسال، تبنگری با دلس نہ بمال. فرماتے ہیں کہ جناب بزرگی جو ہے وہ عقل کا نام ہے، سالوں کا نام نہیں. کہ کوئی 100 سال کا ہوگا تو ضروری کہ وہ بزرگ ہے. ہاں داڑھی سفید ہو گئی صحیح بات ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. جو سرکار کی عشق کی محبت کی شمع سے واقف ہے، اس کی داڑھی نہیں نکلی وہی بزرگ ہے. اور اگر اس کی داڑھی سفید ہو گئی تو سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے دین سے واقف ہوا ہو اور اس کی داڑھی میں سفید بال آ چکا ہو. تو سب سے بڑی عظمت یہ ہے. اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ جناب اس ڈھانچے میں نہیں رہنا. لوگ کہتے ہیں یار سفید گاڑی والا تو اس کی آپ نے توہین کر دی. ہم نے کہا یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی تعظیم اسی کی ہوگی. یہاں داڑیوں کا کوئی معیار نہیں ہے سکہ چلے گا امینا کے لال کا. یہاں داڑھی اسی کی معتبر ہوگی کہ جس کے دل میں سرکار کی محبت اور عظمت ہوگی. یہ مظفر شاہ کی اختراع نہیں ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے. اب لیکن شیخ ساری جیسے عظیم بزرگ فرماتے ہیں کہ سمندری بدلت نب مال, مالدار اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال ہو, مالدار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دل ہو. فرمایا سمندری بدلت, مالداری دل کی مزہ کرتی ہے مالوں کی نہیں کرتی. اس لیے اللہ فرماتا ہے ہمارے وہ نیک بندے ہیں جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, جب ہم انہیں زیادہ مال دیتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. پھر دبائے وسرائے, جب ہم انہیں پستی میں لے آتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی جب انہوں نے تمنگری کے عالم میں ہماری راہ میں لاکھ روپے دیا تو انہیں لاکھ کی عدد سے کوئی غرض نہیں تھا, جب فقیر ہو گئے تو ایک روپیہ دیا تو ایک روپے سے بھی کوئی غرض نہیں تھا. اس وقت لاکھ سے بھی مطلب نہیں, یہاں ایک روپے سے بھی مطلب نہیں, انہیں مطلب اپنے رب کی رضا سے تھا. تو فرمایا تمنگری بدلت نب مال بزرگی بعقلت نب سال. بزرگی اس عقل کا نام ہے جو سرکار کی ذات کو پہچان لے, سرکار کے دن کو پہچان لے. سال بڑھ جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے یہاں پر اس بات کو بیان کیا, عبداللہ بن ابی سفید چیرتا ہوا آگے آ جاتا. اور اس لیے کہ کچھ نیوٹن لوگ, ہم اگر یہاں پر کسی کو کہیں آنکھ نہ دکھائے تو چار ہمارے ہو جاتے ہیں, ہمیں آنکھ بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. چلے ٹھیک ہے, اب یہ کہ یہاں پر نماز پڑھ رہا تھا, گاڑی اس کی سفید تھی لیکن تقدیر جب شروع ہوئی وہ اسی وقت سے مجھے گھور رہا تھا, اس لیے کہ شاہ صاحب مجھے ذلیل کرے اور لوگ مجھے دیکھے اور کہیں جناب سید صاحب امام صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا اور وہ فتنہ کر کے ہماری مسجد سے چلے جاتا. یہ سامنے بلڈنگ ہے اس کے نیچے چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہے, وہاں یہ سب جمع ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک ایک مسجد میں آئے اور ہاں شاہ صاحب پر نہیں غصہ ہوتے, جب شاہ صاحب انگوٹا چنتے ہیں نا اپنے نبی کا نام محبت ہے تو اس وقت سے ان کی ٹکٹکی مجھ پر لگ جاتی ہے. اس چیز کے لیے تاکہ اس کے جذبات کو ابھارے, کیونکہ اس کے رگ و پہ میں عمر اور علی کا خون بہ رہا ہے, تاکہ یہ جذبے میں آئے اور آگے پڑھ کر جس طرح عبداللہ بن ابئی کو فاروق اعظم زمین پر گراتے تھے یہ ہمیں کرے, پھر ہم ایسی شور مچائیں جس طرح عبداللہ بن ابئی نے شور مچایا تھا کہ دیکھو دوراجی کے میمن مسلمانوں کیسا ہوتا ہے. کبھی یہ جذبات کبھی ایسے ہوتے ہیں, یہ معاملات کبھی ایسے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ نہ اس برادری کے سامنے میں مجھے کوئی تمغہ لینا ہے, نہ اس مسجد کا مجھے کوئی دائمی امام بننا ہے. میں سرکار کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروں گی. اللہ ہمیں اپنی انانیت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی اب دیکھیے وہ صفوں کو چیر کرا لیا تھا تاکہ کوئی اسے بھوسا مارے پیچھے کرے تو وہ لوگوں سے کہے یار میری عمر کا تو خیال کرو, تو دوسرا دیکھے کہ یار رسول کی صحبت میں بیٹھتا ہے بڈھے کا ادب نہیں کرتا. تو اس فتنے کے لیے اب اس واقعے کو آپ سنیں, وہ صفوں میں چیر کرا کے بیٹھ گئے آگے. اس وقت حضرت برید بن خسیب پہنچے, سرکار نے ترکی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی مناسب بیٹھا, یہ تو مخبر ہے, لیکن حضرت برید سمجھ نہیں پائے. وہ آگے آ کر ساری بات کر دی سرکار کہ حضور جنگ کریں گے تو فائدے میں رہیں گے, اس لیے کہ ان کا ایک تو غرور ٹوٹے گا, اگر نہیں کریں گے تو ہمارے الزامات کھڑے ہو جائیں گے, لوگ ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں کریں گے. حضور جنگ میں یہ فائدہ ہوگا کہ مالی غنیمت بھی بہت ہے اور ہمیں فتح ہوگی, ان کے پاس ایسی قوت نہیں ہے. ہم میں صرف گیا تو وہ اپنے گویا کے گھروں میں گھس گئے, تو حضور اگر ہمارا لشکر گیا تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ بات جب عبداللہ بن ابی نے سنی کہ مال غنیمت بھی ہے, بدر میں نہیں گئے تو بڑے ذلیل ہوئے, احد میں نہیں گئے تو بڑے ذلیل ہوئے, کیونکہ احد میں بھاگ گیا تھا تین ساتھی کو لے کر. آپ نے سارا واقعہ سنا ہے, وہ کہتا تھا کہ لوگوں کو کافروں کو میدان میں نہ بلاؤ, کیونکہ میدان میں تو مرنے کے زیادہ آسان ہیں. وہ کہتا تھا کہ کافروں کو مدینے کی گلیوں میں بلاؤ اور وہاں پر قتال کرے. صحابہ نے کہا حضور ایسی جنگ نہیں ہوگی, ہم یہ کہتے ہیں کہ میدان میں بلاؤ تاکہ دیکھے کہ محمدی شہروں کے اندر کیا دم ہے. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو کئی ہزار ہیں. تو اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مسلمان 700 جوانوں کے ساتھ جنگ عہد اپنی لڑی سرکار نے. اب اس نے دیکھا یہاں موقع اچھا ہے, فوراً گیا اپنے ٹولیوں والوں کو جمع کیا. اس نے کہا دیکھو یہ الزام جو ہمارے سروں پر نہیں کہ ہم جہاد نہیں کرتے تو یہ بھی دور ہو جائے گا, چلو چلتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں اپنا وقت لے کر آیا کہ حضور ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں. سرکار نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے چلو, جانا چاہتے ہو تو عمر سے مقام بات کرو, اس لیے کہ آج مقدمۃ الجیش سب سے آگے جو گروہ چلے گا اس کا جھنڈا عمر کے ہاتھ میں ہے, جا عمر کے ساتھ جا کے ملو, وہ تمہاری ڈیوٹی جہاں پر لگائے یمین میں لگائے سار میں لگائے خلف پر لگائے مقدمے میں لگائے, جہاں وہ آج ہمارے جہاد کا جھنڈا عمر کے ہاتھ میں ہے عمر جہاں سیٹنگ کریں گے وہاں تم چلے جانا. حضرت عمر کے پاس تو یہ جانے سے ڈرتا تھا, کسی اور کو بھیجا. حضرت عمر نے یہ سار کی طرف اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ بائیں جانے کیوں رہنا, تاکہ جنگ میں جب بائیں ٹولے کی ضرورت پڑے گی تو ہم تمہیں آواز دے دیں گے. اب گویا کہ یہ صحابہ کرام وہاں پر پہنچے. صحابہ کرام کا وہاں پر پہنچنا تھا کہ پہلے تو اکا دکا لڑائی شروع ہوئی. سرکار نے فرمایا ایسا نہیں, سارے مسلمان مل کر ان پر ٹوٹ پڑو. اب جناب جب جنگ شروع ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ ہاتھ چموا کر گدی پر بیٹھے ہوئے تھے, سب سے آگے میرے آقا بھی اٹھنی تھی, تلوار میرے آقا کے ہاتھ میں تھی. تو پیر ایسا ہونا چاہیے, امام ایسا ہونا چاہیے, عالم ایسا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ اسلحے سے تو ڈر لگتا ہے. میں نے کہا اسلحہ حرام نہیں ہے, یہ دفاع کے لیے تو سرکار کا دین ہے. حق بولنا دفاع کے لیے سرکار کا دین ہے. میرے آقا سے بڑا کون پیر ہوگا, غوث اعظم ہوگا, امام ہوگا, کون ہوگا؟ سرکار کہتے ہیں بس تم ہاتھ چومو اور جاؤ لڑو. آپ میں یہاں پر بیٹھا ہوں نظارہ کر رہا ہوں. نہیں, سرکار نے ہر فیلڈ میں مقام بتایا ہے. سرکار سب سے آگے تھے. جب جنگ شروع ہوئی, ایک ساتھ جب حملہ ہوا, اللہ اکبر, کافر میدان چھوڑ کر بھاگے. ان کے کئی لوگ مارے گئے اور کتنے, 2000 اونٹ, 2000 اونٹ, 5000 بکریاں, مال غنیمت بے شمار اور مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے. اب وہ جب لے کر مسلمان ایک جگہ پر پہنچے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھکے بہت تھے. سرکار نے فرمایا آرام کر لو, صبح کے وقت یہاں سے ہم نکلیں گے اور مدینہ شریف کی طرف ہم روانہ ہو جائیں گے اور مال غنیمت کی تقسیم وہیں پر ہوگی. اس میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا رقعہ نکلا تھا جو سرکار کے ساتھ گویا کہ یہاں پر موجود تھی. اور رات کے وقت یہ ہوا جو اللہ رب العزت نے اپنے دین کو محبوب کی برکت سے بچا لیا, ورنہ منافقوں کا اتنا سخت حملہ تھا. اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی مسجدوں کا دفاع کیا کرو. اگر وہ ایک بولے تو تم 10 کھڑا ہوا کرو. اس لیے کہ تمہاری مسجد ہے, یہ تمہارے دین کی مسجد ہے. یہاں پر اللہ رسول کا نام ہوتا ہے. یہ کسی شیٹیے کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہاں شیٹ ہو یا امیر ہو, لوگ کہتے ہیں آپ شیٹ کے خلاف کیوں بولتے ہیں. میں نے کہا شیٹ کے خلاف نہیں, میں غستاخ رسول کے خلاف بولتا ہوں. نمرود بھی شیٹ تھا, لیکن اگر کوئی مال ہے اس کو شیٹ کہنا اس کی توہین نہیں. اس نے سرکار کو پا لیا, اس کو سب کچھ مل گیا ہے. جس کو سرکار مل گیا اس کو دنیا کی بھی فلاح مل گئی, آخرت کی بھی فلاح مل گئی. شیٹ سے مجھے کوئی نفرت نہیں, مجھے غستاخ رسول سے نفرت ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک غریب بھی ہمارے سر کا تاج ہے, شیٹ ہے, تو وہ کہے گا مجھے شاہ صاحب کے الفاظ سچ نہیں رکھتے, اس لیے کہ مجھے سرکار مل گئے تو سب کچھ مل گیا. کہ میں اس گروہ میں ہوں نہیں تو چڑوں کیوں. ہمارے پہلی سب میں کچھ مخبر بیٹھتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کے خلاف رخا نکالنا ہے. ابو برادری میں پھرتے ہیں کبھی, کہتے ہیں رخا تیار کرو, سارے شیٹیوں کے اس پر دستخط کرواؤ کہ شاہ صاحب جو ہے کہ وہ ایمان کی بات کرتے ہیں, حق بات کرتے ہیں, اس سے ہمیں پن لگتا ہے, اس لیے کہ ہم منافق ہیں. میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی, لیکن نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں. اللہ رحم فرمائے جناب کہ یہ معاملات ہیں. اب یہ مجھے نہیں, خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جناب پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز کے, جس کے پیچھے سازشوں کرنے کا یہ ارادہ ہے. لیکن اللہ ہمیں دین کا محتاج رکھے, کسی برادری کا محتاج نہ رکھے, کسی کمیٹی کا محتاج نہ رکھے, کسی تنظیم کا محتاج نہ رکھے, کہ کم سے کم کچھ نہ رہے. سوکھی روٹی کھا کر اس دل میں جو سرکار کی محبت ہے اس کو تو محسوس کر سکتے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ مسجد اہل سنت کی ہے, قیامت تک یہ مسلح آباد رہے گا. یہ مسلح کسی شخصیت کے نام پر نہیں چل رہا, نہ کسی کے درد کے دم سے چل رہا ہے. یہ سرکار کے دین کی بات ہے. یہاں پر جو کام کرے گا اپنی خود نصیب بنائے گا, ورنہ سرکار کو کسی کے کام کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں نہیں لیتے ہیں. قیامت تک یہ دین رہے گا. آپ کے درد سننے سے کوئی ترقی نہیں ہو جائے گی اور میرے درد سننے سے کوئی بلندی نہیں ہو جائے گی. یہ خدا کا دین ہے, یہ چلتا رہے گا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ دین باقی رہے گا. میرے دوستو, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے دین کو بچا لیا, ورنہ بڑا سخت فتنہ تھا. بڑا سخت, ابھی پھر فتنے انہوں نے شروع کر دیے. کل بھی نماز جنازہ ایک بھابھی نے پڑھایا, آج بھی نماز جنازہ ایک بھابھی نے پڑھایا. ان سے کوئی کہے کہ شرم تو کرو یار, اہل سنت کی مسجد ہے. شرم ان کو کیا, شرم ہم کو آنی چاہیے. میرا مسجد ہماری, جنازے وہ پڑھا رہے ہیں, نکاح وہ پڑھا رہے ہیں, تو شرم ہمیں آنی چاہیے. آپ ایک وقت بنا کر کمیٹی سے ملتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ حکم تو کریں. میں نے کہا مولوی کی مثال تو ایک گھاس کی طرح ہوتی ہے, اگر ہم کچھ کہیں تو کمیٹی کہتے جائے, لیکن ہم خوب بات کرتے ہیں اس بات پر, خیر کو غرض نہیں. آپ کی اکثریت, آپ وقت بنا کر کمیٹی سے ملاقات کریں کہ یا برادری کا کلمہ پڑھ لے, یا نبی کا کلمہ پڑھ لے, دین بیان کر لے, شریعت بیان کر لے, اور یہ تمام معاملات کر لے. میں اگر اکیلا کہوں تو لوگ کہتے ہیں فتنہ. اگر آپ ساتھ میں ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہوگا. اکیلا بولنے میں ابھی تیار ہوں اور ابھی بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں. وقت بنا کر کمیٹی سے ملے, ان سے کہے کہ کیا تمہاری بیٹیاں سیٹوں کے گھر میں گئی ہیں؟ سیٹوں کی بیٹیاں تمہارے گھر میں آئی ہیں؟ کیوں شرماتے ہو اتنا؟ دین کے لیے غیرت کرو. یہ اسلام کا قلعہ ہے, اہل سنت کی مسجد ہے. یہاں پر صرف سنی عالم معاملات کرے گا, غیر سنی ان کی کبریا ہے, مکہ ہے وہاں. میں آپ سے کہتا ہوں آج اتوار بھی ہے, ہماری مسجد کی کمیٹی والے یہاں پر ہوں گے. وقت بنا کر ان سے ملاقات کریں, ان سے کہیں کہ جناب یہ کیا ڈرامہ تم نے بنایا, نہیں کر سکتے, استعفی دو. نئے لوگ سامنے آئے جو جرت اور مردانگی کے ساتھ یہاں پر معاملہ پیش کرے. غیرت کی بات کرو. یہ کب تک چلے گا کہ تمہارے حق, یہاں ممبر پر بیٹھ کے کبھی کوئی بھابھی تقریر کر کے چلا جاتا ہے, یہاں بیٹھ کے کبھی نکاح پڑھا دیتا ہے. آج 10:30 بجے کل عشاء کی نماز پڑھائی, لوگ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب سے کہنے لگے آپ نے غلطی کی. کہا کیا غلطی کی جناب؟ کہا آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ کو اس بھابھی کے ہاتھ سے مائک لے لینا چاہیے تھا. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ جا کر مائک لیتے وہ برادری والے ان پر چڑھ جاتے اور کہتے جناب یہ تو آپ اتنا کرنے کے لیے آئے, آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں, آپ حکم تو جاری کریں, پھر دیکھیں کوئی نماز تو پڑھا کے دکھائے. پھر دیکھے کوئی یہاں پر آ کر تو دکھائے, کیونکہ جناب ساری ٹوپی پھر ہمارے سر پر آتی, پھر لوگ کہتے ہیں ہاں سیدوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے, شاید آپ نے یہاں پر قربانی دینی ہوگی. تو خدا کی واسطے یہ مسجد آپ کی ہے, آپ کے باپ داداؤں کی محنت سے حاصل ہوئی ہے. اب یہ مسجد جب تک رہے گی آپ کا یہ علاقہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو محبت کی خوشبو سے مہکتا رہے گا, آپ کی قبر تو منور ہوگی, اپنے بچوں اور اپنی آنے والی قوم جو یہاں پر ہوگی ان کے مستقبل کے خاطر اس مسجد کو اپنی مسجد سمجھے. اتنا نہ بنے کہ نماز 9:15 ہوئی پڑھی اور گھر کے اندر, یہ مسجد آپ کا آپ کے گھر سے زیادہ آپ کی حفاظت ہے. ایک ایک چیز یہاں پر دیکھیں کیا ٹوٹی ہوئی ہے کیا صحیح ہے, کیونکہ آپ کی گھر کی حفاظت شاید آپ کو نہ بچا سکے, اس مسجد کا تحفظ آپ کی نماز بھی نہ بچا سکے, اس مسجد کا تحفظ آپ کو بچا لے گا. میرا آقا کہتے ہیں مسجد کشتی کے مانند ہوگی, اس سے محبت کرنے والے اس میں ذوق رکھنے والے اس میں سوار ہو جائیں گے اور وہ پل سے ان کو کراس کرائے گی. تو اس مسجد کے واسطے خدا کے واسطے آپ مسلمان ہیں, آپ کے چہروں پر ایمان کا نور چمک رہا ہے, اس مسجد کی قدر کو جانے اور اس کو فتنوں کے جال سے بچائے. اس مسجد کو چونٹیوں والا کباب نہ بنائیں کہ ہے تو کباب لیکن چونٹی چڑی ہوئی ہے, یہ معاملات نہیں ہیں. ایسا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ, یہاں چار کھڑے ہو جائے تو وہاں سے دوسرا آدمی نظر نہ آئے. یہ بھابھی دو پٹھانوں کو ڈنڈا لے کر کھڑا کر دیتے ہیں, ہمارا بڑا بڑا پیٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ہم تو لاٹھی والے لوگ نہیں, زبان والے دفاع کرنے والے لوگ ہیں, مناظرہ مباحثہ نہیں کرتے بلکہ درس دینے والے لوگ ہیں. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے مؤدبانہ عرض کروں, یہ گناہگار یہاں پر رہے نہ رہے یہ مسجد انشاءاللہ رہے گی اور اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے, اس لیے کہ آپ اس محلے کے رہنے والے ہو. کل قیامت کے دن اگر اس مسجد کے اندر آج کوئی فتنہ ہوا کوئی معاملات ہوا, آپ یہ سمجھیے ہم نے تو نماز پڑھی ہم گھر کے لے گئے, یہ مسجد کل قیامت کے دن اپنے حق کا تقاضا آپ سے کرے گی کہ آپ اس کا جواب دے سکیں گے؟ ہرگز نہیں دے سکیں گے. دینے کا جواب یہی ہے کہ آپ ایک اپنی ملت بنائے, کمیٹی وہی قابل قبول ہوگی کہ جو مسجد کے اندر شریعت کو نافذ کرے گی, ورنہ جناب کوئی نماز میں ہوئے نہ ہوئے کوئی یہاں پر آوے جاوے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کمیٹی ہیں, آپ سب کمیٹی ہیں, آپ اس ملت کے نوجوان ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے, اس کے دفاع کی ذمہ داری جتنا اس مسجد کے امام پر ہے اتنا اگلے اور پچھلے صف میں نماز پڑھنے والے مسلمان پر بھی. تو لہٰذا اس بات پر غور کیجیے گا, جانے کے بعد بھی آج اتوار ہے آج فارغ ہوں گے, گھر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو بلا کر اس بات پر غور کیجیے گا کہ اس مسئلے کا تدارک کریں اور اس کو ختم کریں کہ کب تک یہ ذلت کی باتیں ہوگی. یا پھر عام کریں, برادری کا ایک شیڈول بنائیں کہ وہاں پر جا کر مظفر شاہ صاحب کبریہ مسجد میں جمعہ کا خطاب کریں گے. ٹھیک ہے جناب, ہمارا دولہا وہاں پر پہنچے گا انشاءاللہ, میں وہاں پر جا کر نکاح پڑھاؤں گا. ہمارا اگر کسی کا انتقال ہوگا اس کا جنازہ وہاں پر لے جائیں گے, وہاں میں جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. پھر بالکل جمہوریت لے آؤ, بالکل مانا آپ لے آؤ, لیکن وہ سوسائٹی میں لوگ ہمیں کہتے ہیں سوسائٹی کی مسجد ہے. میں نے کہا سوسائٹی میں تو وہ بھی بیٹھے ہوئے, وہ سوسائٹی میں اپنا ڈنڈا دکھا کر بات منوا لے اور ہم چند اپنے پہلی سب کے منافقوں سے ڈر کر کہ جناب جو یہاں سے باتیں سنتے ہیں سیٹوں کو لے جا کے دکھاتے ہیں اور سیٹوں سے ترکیب بنا کے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں. تو سیٹ ہے کوئی جنرل مشرف تو نہیں ہے, اگر جنرل مشرف بھی ہے تو کیا ہوا, ایمان سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے. جان تو دینی ہے, جان تو دینی ہے. تو خدا را اس مسئلے پر اگر آپ مجھے دیوانہ سمجھے تو دیوانہ سمجھے, جو سمجھے تو جو سمجھے, لیکن ایک ذہن میں رکھنا یہ مسجد آپ سے تقاضا ضرور کرے گی, یہ مسجد آپ سے یہ بات ضرور تقاضا کرے گی کہ اس کے اندر اگر کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھ کر یا معاملات کر کر اسلام سے متنفر ہو گیا, اس کے ذمہ دار آپ کی پوری برادری ہوگی اور آپ کا پورا علاقہ ہوگا. آپ میں قدم بڑھاتا ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے, مسجد ہماری ہے کسی کا نہیں, مسجد کا چلے گا ہمیں ناکے لال کا. بس سرکار کی عظمتوں کی خاطر یہ غور کریں, کوئی آپ بھی ماشاءاللہ صاحب ثروت لوگ ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ صاحب اقتدار ہیں, آپ کی برادری میں باتیں ہیں, آواز اٹھائیں, بات بھیجیں کہ مسجد اہل سنت کی ہے, یہاں پر یہ 420 کے کام نہیں چلیں گے, یہاں پر وہی چلے گا جو اہل سنت کا مسلک ہے. اس لیے کہ باہر بھی بورڈ لگا ہوا اہل سنت مسلک بریلوی, وہاں بورڈ لگا ہوا اہل سنت مسلک دیوبندی, ان کی مسجد میں ہم نہیں جاتے تاکہ فتنہ نہ ہو. یہ یہاں پر آ کے نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, فتنہ نہ کریں, شر نہ کریں. یہ ایک میری چھوٹی سی التجا ہے, کاش اگر آپ اس پر عمل کریں اور اللہ ہمیں یہ اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات چند جملوں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, حضرت عمر کہتے ہیں اس رات اگر سرکار نہ ہوتے تو اسلام کی اینٹ آپس میں ٹکرا کر مسمار ہو جاتی. وہ کیسے فرماتے ہیں حضرت عمر, اسی فرمایا جب جنگ مکمل ہو گئی تو عبداللہ بن ابی کے دلوں میں زہر ابل رہا تھا, اس نے کہا مسلمان جیت گئے, ابھی مجھے مال غنیمت دیں گے کہ نہیں دیں گے. وہ بدبخت نے کیا کیا, تاک میں تھا کہ کروں تو کیا کروں, اور ایک غلام سے غلطی ہو گئی. وہ آئے حضرت عمر کے غلام تھے جو حضرت عمر کے گھوڑے کو مالش کرنا, ان کو نہلانا سنوارنا اس کا کام کرتے تھے, وہ قریشی تھے مہاجر تھے. وہ آئے اور وہ پانی بھرنے لگے تو انصار کا بھی شخص آ گیا, دونوں کی مڑ بھیڑ ہو گئی, انسان ہے تقاضا بچے سے, یہ بدبو شخص تھا اس کو غصہ بہت زیادہ آ گیا, اس نے بالٹی اٹھا کر اس کے سر میں مار دیا, دو اٹھا کر اس کے سر میں مار دیا, انصار کا سر پھٹ گیا, خون بہنے لگا, اس نے زمانہ جاہلیت کا نعرہ لگا دیا, یا علی انصار, اے انصار بھائیو آؤ, یہ مہاجر مجھے مار رہا ہے. وہ بدو عقل کا موٹا تھا, وہ بھی ڈر گیا اور اس نے چیخ لگائی, یا علی مہاجر آؤ میرے مہاجر بھائیو, یہ انصار دیکھو سب کو بلا رہا ہے. اب دونوں طرف سے مہاجر اور انصار جمع ہو گئے. اب یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی دونوں میں آگ لگانے کی فکر میں تھا, حضرت زید بن ارقم دوڑتے ہوئے گئے سرکار پہ, حجرے میں آرام فرماتے عرصی کے حضور, وہاں تو یہ معاملہ ہوا, روایت میں آتا سرکار کے سر پر امامہ نہیں, کوئی کپڑا نہیں, پاؤں میں جوتی نہیں, سرکار اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر سرکار نے احساس فرمایا, یہ تمہیں کیا ہو گیا, ماں بالا دعوت الجاہلیت, یہ زمانے جاہلیت کی رسم کو تم نے دوبارہ زندہ کر دیا. فرمایا حضور اس نے مجھے مارا. فرمایا مارا تو کیا ہوا, یہ تمہارا بھائی ہے, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے میں موجود ہوں. سرکار نے اتنی فصیح تبلیغ فرمائی کہ دونوں دوست ہو گئے, انصار نے اس کے حق کو معاف کر دیا, مہاجر نے اس کے حق کو معاف کر دیا, سب بغلگیر ہو گئے, سب سرکار کے سامنے رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں سب نے توبہ کی. عبداللہ بن ابی لوٹا, ابن کثیر کہتا اس کے ناک کے نتھنے پھول رہے تھے غصے میں, اور اپنی جھوپڑی میں گھس کر چاند کو کہنے لگا کتنا اچھا موقع ہاتھ سے, دیکھا کہ چند لوگ نیوٹن لیے تو ان کے سامنے کیا کہنے لگا, جو برادری کا شوق لگتے تھے انصار, ان سے کہنے لگا یہ وہی مہاجر ہے نا جن کے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے پالا ان کو, یہ مدینے آئے تو ہم نے ان کو دیا. توبہ توبہ, اس نے ایک لفظ کہا جو تاریخ میں موجود ہے کہ سم من کلب یاکل, ان کی مثال تو ایسی کہ کتے کو اتنا کھلاؤ کہ موٹا ہو جائے بعد میں تمہیں کاٹ لے. ماں اللہ, یہ غلیظ الفاظ اس نے مہاجر صحابہ کے متعلق بولے کہ وہ جو لوگ بیٹھے جو برادری سے شوق کرتے ہیں ان کے سامنے بات کی کہ دیکھو تم ہی انصار برادری والے ہیں کہ تم نے, حالانکہ وہ ایمان سے ہٹ کر بات کر رہا ہے لیکن وہ یہی جانتا ہے کہ سرکار کے طور بھی دیا ہوتا ہے, ان کے سامنے انصار مہاجر کچھ بھی نہیں, ان کے سامنے سرکار کی ذات ہے. اب ان کے سامنے کو بھڑکا رہا ہے کہ تم تو انصار برادری کیوں, یہ مہاجر تمہارے سامنے آئے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تمہاری چار بیویاں تھیں تو تم نے دو کو طلاق دی, دو ان کے نکاح میں دے دی, تمہارے پاس دو کنویں تھے ایک کو تم نے ان کو دے دیا, تمہارے پاس زمین کا دو حصہ تھا ایک حصہ ان کو دے دیا, تمہارے پاس دو گھر تھے ایک گھر ان کو دے دیا, تو تم نے تو ان کی مثال ایسی کی کہ سم من کلبک یاکلہ, کہ کتے کو اتنا پالو کہ وہ موٹا تگڑا ہو جائے اور تمہیں کھا جائے, تم نے یہ مہاجر کتوں کو اعوذ باللہ ماذ اللہ ایسا حال کر دیا ہے. اب اس نے اپنی بکواس یہاں تک نہ روکی, آگے چل کر اس نے کہنے لگا ولئن لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن من الاعز من الاذل, یہ گویا کہ سورہ منافقون میں اس کا ذکر موجود ہے. اس نے کہا بس کون ہے جو میرا ساتھ دے گا کہ ہم مدینے چلیں گے اور ہم عزت دار ہیں کیونکہ ہم نے ان کو عزت دی ہے اور یہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اس کے لفظ تھے کہ واللہ خدا کی قسم لئن رجعنا الی المدینۃ, اگر ہم مدینہ پہنچے, یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ منافقون, لیخرجن کہ ہم اسے ضرور نکال دیں گے, من الاعز کہ ہم عزیز ہیں ہم عزت والے ہیں, من الاذل یہ ذلیل ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہم انہیں نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جب غصے میں سر اٹھایا تو عبداللہ بن ابی کی نظر اس پر پڑی تو ڈر گیا کہ اوہ اب میرا پول کھل گیا, اب یہ گویا کہ ہمارے مدرسے کی بات جا کر مسجد میں بیٹھے ہوئے سب کو بتائے گا کہ جناب یہ بات ہو رہی تھی. اب حضرت زید بن ارقم کھڑے ہوئے, فرمایا کہ تو نے میرے آقا کو یہ گندے لفظ کہے, مہاجرین صحابہ کو یہ رفظ کہے, آپ نے فرمایا انتا, یہ میں سب تاریخ کے صحیح اقوال حدیث کے اقوال پڑھ رہا ہوں, فرمایا انتا خدا کی قسم تو واللہ ذلیل والقلیل, تو خود ذلیل اور قلیل ہے, تو نے میرے آقا کے بارے میں بات کی, فرمایا محمد فی عز من الرحمن, محمد تو وہ ہے جن کے سر پر خدا نے عزت کا تاج رکھا ہے اور تو میرے آقا کے بارے میں بکواس کرتا ہے. فوراً جلدی سے آیا اور حضرت زید بن ارقم کے چہرے کو چومنے لگا اور کہنے لگا اسکت, ارے خاموش ہو جا خاموش ہو جا, فإنما كنت ألعبه, میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا, میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا, چپ ہو جا. حضرت زید بن ارقم بھرا گئے, غیرت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ وہیں سے لوٹے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, کہ حضور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا معاملات کر رہے ہیں؟ میرا آقا نے فرمایا کیا ہوا زید؟ حضرت زید بن ارقم یہ وہی ہیں کہ جب حضرت امام حسن کے سر کو رکھ دیا گیا تھا اور ابن زیاد کٹے ہوئے سر کو گویا کہ ہونٹوں پر لکڑی مار رہا تھا, تو آپ نے تقریروں میں سنا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت شخص, یہ وہ ہونٹ ہے جسے سرکار پوچھا کرتے تھے چوما کرتے تھے, تو ابن زیاد نے جنہیں ڈانٹا تھا وہ بوڑھے صحابی یہ زید بن ارقم تھے, اس لیے کہ اس وقت وہ بوڑھے تھے, اس وقت بالکل عالم شباب میں تھے, داڑھی کے چند بال گویا کہ آپ کے گویا کہ خد مبارکہ پر تھے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور انہوں نے یہ کہا کہ مہاجرین ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں, ہم ان کو مدینے نہیں چھوڑیں گے. سرکار نے فرمایا یہ بات اس نے کہی؟ کہا. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکایا اور آپ کو بڑا ملال ہوا. سرکار نے حضرت عمر آئے, کہا حضور مجھے اجازت دیجیے, اب تو میں اس کا کام تمام کروں. اس نے اتنے گھٹیا ترین الفاظ کہے اب اس کی برات نہیں. میرا کہنے کا نہیں 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 یہ نہیں کر رہا, اس لیے کہ یہ پھر جا کر کہے گا کہ محمد کلمہ بھی پڑھاتا اور گردن بھی مارتا ہے, یہ مشن کو اور متاثر کرے گا. چھوڑ دے اس کو. فرمایا حضور کیا کیا جائے؟ سرکار فرما چھوڑ دو, اللہ اس سے انتقام لے گا. یہ بات وہ کہتے ہیں نا کہ شیطانوں کے گھر میں نیک بندہ پیدا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عظیم صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضہ, ان کو جب بات پتا چلی کہ میرے باپ نے یہ بکواس کی ہے, سرکار کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ کو میرے باپ نے یہ لفظ کہا. سرکار فرما بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کہا کہ نہیں کہا. کہ حضور دیکھیے آپ کا دل دکھا اس سے؟ سرکار نے سر جھکا لیا. کہا حضور یقیناً آپ کا دل دکھا, مجھے اجازت دیجیے کہ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میں اپنے باپ کا سر مانگوں, اور حضور میرے علاوہ کسی کو مت کہنا کیونکہ میری انتقام کی پیاس جب تک نہیں بجھے گی. تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی, کاش یہ عقیدے کی ایک رمق ہم میں پیدا ہو جائے. یہ مقام تو خدا کلندروں کو عطا فرماتا ہے. اتنی تو غیرت ہو کہ ہم سلام کلام میں احتیاط کر لیں, بس سلام کلام میل جول برادری میں اس میں احتیاط کر لیں. گردن مارنا تو دور کی بات ہے, صحابہ کے نقوش اس لیے نہیں سنے جا رہے, اس لیے سنے جا رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ جس نے ان باتوں کو یاد رکھا اس واقعے کو, وہ ایمان کی چراغ کو کفن میں لے جائے گا. عبداللہ کہتے ہیں حضور میرا کلیجہ جب ٹھنڈا ہوگا جب میں اپنے باپ کا سر خود ماروں گا. فرمایا سرکار نے کہ نہیں نہیں ابھی تحقیق ہو رہی ہے. سرکار نے عبداللہ بن ابی کو بلایا, عبداللہ بن ابی آ گیا اور انتہائی پیارے انداز میں سرکار کے سامنے دو جانوں بیٹھ گیا کہ حضور کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا تو نے یہ بکواس کی اور یہ باتیں کی؟ کہا کہ نہیں 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 حضور, یہ تہمت ہے مجھ پر, یہ جھوٹ ہے مجھ پر, میں بھلا ایسی بات کر سکتا ہوں؟ حضرت زید بن ارقم کو بلایا گیا. حضرت زید نے کہا حضور خدا کی قسم سے نہیں بات کیا. حضرت زید کو ابی کہنے لگا کہ حضور میری سفید داڑھی دیکھے. یہ نوجوان جذباتی ہے, جذبات میں یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے. میں بڑھا ہوں, میری داڑھی سفید ہے. آپ کو ابو وہاں پر بھی سیاست کر رہا تھا. سرکار نے اس کی بات کو ختم کرنے کے لیے زیادہ کلام نہ ہو کہ بدمزگی پیدا ہو. سرکار نے کہا ٹھیک ہے ابھی رہنے دو, بعد میں اس مسئلے کی بات ہوگی. سارے صحابہ زید بن ارقم کے پاس آئے کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر لی؟ عبداللہ بن ابی نے یہ کہہ دیا. تمہیں پتا ہے سرکار کا دل کتنا دکھا؟ آپ نے فرمایا سنو یہ بات. زید بن ارقم کہنے لگے یہ تو عبداللہ بن ابی ہے, خدا کی قسم میرا باپ بھی یہ بات کرتا تو میں اس پر بھی اڑ جاتا, اس نے یہ بکواس کی ہے اور میں اپنے ایمان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس نے یہ بات کی ہے. صحابہ کرام کہنے لگے کتنی بڑی بات اس نے کر دی, وہ تو سرکار کے جمعے میں تعریفیں کرتا ہے, گلیوں میں تعریفیں کرتا ہے. یہ باتیں چل رہی تھی, رات کو زید بن ارقم آئے مسلے پر گر گئے, رو رو کے نڈھال ہو گئے کہ یا اللہ میری صداقت کو ظاہر فرما, انہوں نے تیرے محبوب کا مذاق اڑایا ہے. رات ہی کو حضرت جبریل آ گئے سورہ منافقون کی آیت لے کر اور تصدیق ہو گئی کہ محبوب زید بن ارقم ٹھیک کہتا ہے. اور حضرت گویا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس کی تھی, لیکن اس کی بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ تجھے ذلیل کہہ رہا ہے, اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ولی اللہ عزت و ولی رسول ہی ولی المؤمنین, کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت پیارے محبوب تیرے لیے ہے, عزت تیرے غلاموں کے لیے. تو حضرت زید بن ارقم نے کہ بات کی جب تصدیق ہو گئی اور بات بالکل گویا کہ واضح ہو گئی, اب سرکار کے پاس عبداللہ آئے اور سرکار سے کہنے لگے کہ حضور مجھے اجازت دے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اجازت دے. سرکار نے فرمایا نہیں, اللہ نے مجھ سے انتقام کی بات کر لی ہے, میں عبداللہ بن ابی کو معاف کر دوں. میں عبداللہ بن ابی کو معاف کر دوں, چلے جائے گا, آئندہ وہ احتیاط کرے, لیکن وہ میرے پاس ایک دفعہ آ کر اپنے الزام پر توبہ تو کرے. لوگ پکڑ کے لائے کہ توبہ مت کر. بولا توبہ کیوں کروں, میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. اس سے کہہ رہے ہیں ارے قرآن اتر گیا ہے. کہا کہ نہیں نہیں مجھ پر الزام ہے. سرکار نے فرمایا بس اس کو لے جاؤ, اس کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں کہ باپ کی محبت بیٹے کے دل میں ہوتی ہے, یہ میری محبت میں سرشار تو ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے باپ کی گردن مار دے. بس اس کو کہو کہ یہ معاف ہے, بس چلے جائے میرے سامنے سے. وہاں سے گویا کہ نکال دیا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بحث بہت لمبی ہوگی کہ وہ الزام ثابت کرنے کے لیے مانتا ہی نہیں تھا. دوپہر میں سورج سر کے اوپر ہے, سرکار کی عادت نہیں تھی کہ دوپہر کا سفر کریں, اس لیے سرکار دوپہر میں آرام کرتے تھے. لیکن جب چیلی گوئیاں صحابہ میں بہت زیادہ شروع ہو گئی, سرکار نے فرما بس چلو کجاوا باندھو اور سفر تیار کر. سب سمجھے کہ چلو سرکار نے معاف کر دیا, اس لیے سرکار نے یہ کہہ دیا. سرکار نے چار روپئے بات ختم ہو جائے, بات لمبی نہ ہو کہ بات بال کے کھان نکلے. سرکار وہاں سے روانہ ہوئے, مدینے کی سرحد کے قریب پہنچے. ایک تیز آندھی چلی, صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے, ایک تیز آندھی چلی, اتنی تیز. حضرت عمر کہتے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ ہماری سواریاں زمین میں دفن ہو جائیں گی, ہماری سواریاں زمین میں دفن ہو جائیں گی. چند لوگ سرکار کے پاس آئے, کہا حضور ایسی آندھی تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی انتقام کی بات ہے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہاں, عبداللہ بن ابی کا خاص رفیق خاص دوست زید بن رفاع منافق مدینے میں ہلاک ہو گیا ہے, اور اللہ نے یہ آندھی بھیجی ہے کہ یہ لوگ انتقام کرے. یہ بات جب حضرت عمر نے سنی آئے اور عبداللہ بن عبی سے کہنے لگے مبارک ہو تجھے مبارک ہو. عبداللہ بن عبی کہنے لگا عمر کس بات کی مبارک؟ کہا تیرا یار غار ہلاک ہو گیا. بولے کون؟ کہا زید بن رافع منافق. بولے کب مر گیا میرا دوست؟ یعنی بڑا جگری دوست تھا جس سے وہ منصوبے بناتا. حضرت عمر نے کہا مبارک ہو وہ ہلاک ہو گیا ہے، اب تو تیرے لیے بڑی خوشی کی خبر ہوگی. اس نے کہا یہ کس نے کہہ دیا؟ بولے اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے. بغیر کسی مخبر کی خبر آئے ہوئے، بغیر کسی کی خبر آئے ہوئے سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا. اس میں ہوا کیا؟ اس آندھی میں سرکار کی اونٹنی کھو گئی. سرکار نے اپنے غلاموں کو جمع کیا، فرمایا جاؤ جلدی کرو میری اونٹنی ڈھونڈو. اب اونٹنی ڈھونڈی جا رہی ہے. عبداللہ بن عبی نے عمر پر بھڑاس کو نکالنی تھی، وہ آیا اور کہنے لگا آپ نے کیا کہا تھا کہ میرا دوست زید بن رافع رفعہ مر گیا؟ انہوں نے کہا ہاں. کس نے کہا تھا؟ کہ سرکار نے. کہ سرکار کو تو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں. معاذ اللہ، اتنا بڑا گستاخ تھا. دیکھ کوئی مسلمان یہ لفظ نبی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کے ذہنوں میں محمد بن عبداللہ کا تصور تھا اور حضرت عمر محمد رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے. اور یہی وہ پہلو ہے جو حق اور باطل میں گویا کہ فرق کرتا ہے. اس نے کہا سرکار کو تو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے. اور لفظ کیا کہے گا تو سنیے گا. ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب کیسا ہے؟ کہ اللہ خبر دیتا ہے تو سرکار جانتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ سرکار کو اللہ نے خبر دے دی، اللہ نے بتا دیا. عبداللہ بن عبی کہنے لگا کہ وہ جو سرکار کی اونٹنی کھو گئی، مسلم شریف کے الفاظ پڑھتا ہوں، الا یخبرہ اللہ بمکانھا، کیا خدا نے خبر نہیں دی رسول اللہ کو کہ اونٹنی کہاں ہے؟ تو دیکھو سرکار کی طرف جو خبر ہے، یہ الزامات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں. یہ فکر کہاں سے آئی ہے؟ کہا کہ جناب اللہ نے کیا اس جگہ کی خبر نہیں دی؟ یہ بات آ کر جب حضرت عمر نے سرکار سے کہی، سرکار نے حضرت عمر نے کہا ان رجلا من المنافقین، حضور ایک شخص ہے جو منافق ہے، شمتا، وہ یہ بات کہتا ہے، ان ضلت ناقۃ رسول اللہ، کہ سرکار کی اونٹنی کھو گئی ہے. قال، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ نے خبر نہیں دی؟ سرکار نے سر اٹھا کر اپنی آنکھوں کو کشادہ کیا اور چہرہ سرخ تھا. سرکار نے فرمایا عمر جا کر کہہ دے الا یخبر اللہ مبی مکانھا، میں تو خاموش تھا لیکن اللہ نے مجھے اس مکان کی خبر دے دی ہے. فرمایا جاؤ اس پہاڑ کی چوٹی کو کراس کرو اور اس مٹی کے ٹیلے کے اس پر میری اونٹنی ایک خاردار کانٹے کے درخت کے اندر اس کی نکیل پھنسی ہوئی ہے، جا نکال کر لاؤ. حضرت عمر مسلمان ہے، دیکھیے کھڑے ہوئے، کہا کون ہے جو میرے آقا کے بارے میں بکواس کر رہا تھا؟ آؤ میں نے یہ دیکھو یہ پہاڑ کے پیچھے کیا کسی کو نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں نظر آ رہا. کہا میرے آقا نے کہا اس کے پیچھے اونٹنی ہے اور اس چٹیل میدان میں کوئی تمہیں پودا نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا میرے آقا نے کہا وہاں پر ایک کانٹے دار درخت ہے اور اونٹنی کی نکیل بھی، یہ مشاہدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کی نکیل اس میں پھنسی ہوئی ہے، کون ہے جو میرے آقا کی صداقت پر آئے گا؟ منافقین جو عبداللہ بن عبی کی طرف بھی تھے، مسلمانوں کی طرف بھی تھے، انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. وہ سب آئے، صحیح مسلم موجود ہے، جب دیکھا تو واقعی میں تیرے سے اترے تو کانٹے کا صرف ایک ہی درخت تھا اور اس میں نکیل جہاں سرکار نے بتائی تھی کہ جس ڈال میں پھنسی ہے وہی پھنسی ہوئی تھی. وہ منافقین نے عبداللہ بن عبی کو گالیاں دی اور حضرت عمر کے ہاتھ میں معافی مانگی کہ ہمیں سرکار کے پاس لے جاؤ، اب ہم سچا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سارے کے سارے گویا کہ مسلمان ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کے متعلق کتنے گھٹیا ترین الفاظ عبداللہ بن عبی نے کہے اور اس نے یہ باتیں گویا کہ لکھی اور یہ باتیں کی العیاذ باللہ. لیکن صحابہ کرام نے یہاں پر کیسے معاملات اور عمل و عرفان کی کیسی تصویر کو گویا کہ رقم کیا. آنے والے واقعات اس میں اور گویا کہ بڑے تشریحی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے اس میں مزید واقعات بیان کریں گے. لیکن اس واقعے کو غور سے آپ نے سن لیا، اب اس کو گھر میں جا کر خاموشی سے، اگر کھانا کھا چکے ہیں، اگر نہیں کھایا تو کھا لیں، اس کے بعد خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں جہاں جائیں خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں گردش دیں، اس کو گھمائیں تاکہ یہ ذہن سے اب دل میں اترے اور دل میں اترنے کے بعد آپ کا دل اسے قبول کرے. اس کے بعد یہ چیز آپ کے لیے مشعل راہ بنے اور آپ کے لیے بات کی بات بنے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مجمع کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے جو میرے محبوب کی نبوت کی صداقت چاہتا ہے؟ کون ہے جو میرے اس محبوب کے اقوال کے ہر بہر لہجہ در لہجہ کی صداقت اور تصویر چاہتا ہے؟ منافقین گئے اور انہیں ایمان بھی نصیب ہو گیا. یقیناً سرکار کی عظمت ہی پر سب سے بڑا بھرم ہے اور یہی دین حق ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کے اندر اتنا سی بھی گستاخی کر دے، اس کی نمازیں اسے نہیں بچا سکتی، اس کی سفید داڑھی اسے نہیں بچا سکتی، اس کے روزے زکات کے معاملات اسے نہیں بچا سکتے. یقیناً اسے منافق عبداللہ بن ابی جس حال میں مرا, اس کا ذکر تو آگے ہجری کے واقعات میں آئے گا, غزوہ خندق میں بھی انشاءاللہ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک تو یہ واقعہ پیش کرنا تھا اور ایک یہ پیغام دینا تھا کہ آپ ایک وقت بنا کر مسجد کی انتظامیہ سے ملاقات کریں, اور آپ بھی دوراجی برادری کے ہیں اپنا مسوخ بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن مسجد کی بارگاہ میں بھی آپ سرخرو رہیں, سرکار کے دین کے بارے میں سرخرو رہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ لاٹھی ڈنڈا اٹھا کر اسی کو مارنا شروع کریں, کم سے کم زبانی بول بول کر جب آپ مارکیٹوں میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں تو خدا کے دین اور اس مسجد کو بچانے کے لیے اگر آپ کے دو لفظ ہوں تو یقیناً یہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی مسجد ہے, ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے, متولی ہے. خدا کی واسطے اس مسجد کے اندر جو یہ خرافاتیں ان لوگوں نے شروع کر دی ہے, اس سے اس مسجد کو محفوظ کریں. اس کو در دیوار آپ کو صدائیں دے رہے ہیں, کبھی آنکھ بند کر کے اپنے گھر کے بارے میں کوئی سوچے, کوئی آپ کے گھر کے بارے میں ایسے معاملات کرے. اکثر میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ کی لیز پر لیز بنا دے تو جناب کے ڈی آفس کے اندر ایک دنگل مچ جاتا ہے کہ میری لیز پر تو نے لیز کیسے بنا دی. یہ معاملات تو ہمیں کاروبار کتنی سمجھ ہے, اس مسجد میں جب جو چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتا ہے. میں کتنی دفعہ کہوں مسجد برادریوں کے نام سے نہیں چلتی ہے, مسجد شریعت کے نام سے چلتی ہے, دین کے نام سے چلتی ہے. ہاں برادری کے نیک لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان کی روح کو ثواب پہنچے گا, معاملات پہنچے گا, لیکن برادری پر کوئی قرآن نہیں ہے. قرآن شریعت ہے, شریعت دین ہے, اور اسلام وہی ہے کہ جناب جو قرآن منقول ہے مسلم ممبر و محراب پر وہی بات کی جائے گی کہ جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. یہ نہیں کہ یہ شیخ صاحب ناراض ہو رہے ہیں, قرآن سے پوچھو تو کیا ہو رہا ہے, قرآن کہہ رہا میں خوش ہو رہا ہوں, ان کو کہہ رہا مٹی ڈالو اس کے اوپر, چلو ہٹا اس کے یہاں سے. اس لیے کہ قرآن خوش ہو رہا ہے تو تیرے کو دیکھ کر کیا کرنا ہے. حضرت عمر نے یہی اس واقعے میں ہمیں درس دیا, حضرت عبداللہ نے یہی بات ہمیں سکھائی, حضرت خبیب نے ہمیں یہی بات سکھائی, حضرت زید بن دثنہ نے یہی بات سکھائی, حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہی بات ہمیں سکھائی. دعا کیجیے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے مال کے لیے غیرت کرتے ہیں, ہمیں نبی کے لیے غیرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے جائیداد کے لیے غیرت کرتے ہیں مولا کریم, ہمیں تیرے محبوب کی نسبت کے لیے غیرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم غصہ دکھاتے ہیں اپنے کاروباری معاملات کے لیے, کبھی ہمیں اشد الکفار والا بھی جذبہ نصیب ہو جائے تو ہم غصہ تیرے لیے کریں اور نرمی تیرے لیے کریں. خدا کے واسطے اس مسجد کو صرف ایک نماز کی جگہ نہ سمجھے, بلکہ یہ آپ کے گھر سے زیادہ محصور ہے. آپ کے گھر میں شاید کچھ ہو یا اس کی تزئین و آرائش ہو, اس پر اجر و ثواب ہو یا نہ ہو یہ الگ سی بات ہے, لیکن یہ مسجد ایسی چیز ہے کہ اس میں سے اگر آپ نے ایک کچرے کا تنکا بھی اٹھا کر جیب میں رکھ لیا, مولا علی فرماتے ہیں کہ حور کی مہر کے لیے کام آئے گا, اور جنت میں ایسا محبوب ہوگا کہ مسجد کشتی کے مانند ہوگی اور اسے تلاش کرے گی کہ اس نے میری تزئین کے لیے, میری آراستہ کے لیے, میری خوبصورتی کے لیے کام کیا تھا. اسے گویا کہ اس میں سوار کر کے گویا کہ قیامت کے بھمر سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا. تو مسجد کی سب سے بڑی تزئین اور خوبصورتی تو اللہ کا دین ہے. یہ چھت بنانا تو یہ بات کی بات ہے, سنگ مرمر لگانا تو یہ بات کی بات ہے, یہ پتھر لگانا, یہ فرش بنانا تو بات کی بات ہے. پہلی چیز تو یہ کہ منبر و محراب تو سرکار کے ذکر سے خوش ہوتا ہے, نبی پاک کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنا ایک بھرم بنائیں, حق کی ایک علامت بنائیں, اور آپ سب اسی برادری کے ہیں. ایک وقت بنا کر جماعت ہو تو جماعت میں, کمیٹی ہو تو کمیٹی میں یہ بات کو پیش کریں. ایک مدعا کے طور پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کیا کریں گے شاہ صاحب, میں نے کہا سب ٹوپی پھر ہمارے گھر پر آتی ہے, یہ سب کا دین ہے, سب مل کر کام کرے. یہ مسجد کسی کی ایک کی بات سے بن گئی اور اس میں اصلاح کی بات ہونے لگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ساری برادری کی مغفرت ہو جائے گی, محلے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. اپنے بچوں کے مستقبل کو ذہن رکھتے ہوئے, آنے والی نسل جو یہاں آباد ہوگی ان کے ایمان کے دفاع کی نظر رکھتے ہوئے آپ قدم اٹھائیں, انشاءاللہ قیامت تک یہ مسجد آباد رہے گی. جتنے لوگ نماز پڑھیں گے آپ کی روح پر, آپ کی قبر پر, آپ کے والدین کی قبر پر ثواب پہنچتا رہے گا. اپنی ذمہ داری کو اپنائیں اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ اس درس کی مقبولیت کی نیت کرتے ہوئے اور اس درس میں جو صحابہ کرام کے اقوال اور حضرت عبداللہ کی سیرت ہم نے سنی, اس کی جھلک اور اس کی رمق اور اس کے چند قطرے ہمارے قلب پر بھی گریں, تاکہ یہ سیاہ دل ان کے انوار و تجلیات کی رمق سے, لہجے سے, قطروں سے منور اور مجلہ ہو جائے. اس نیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں سے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اللہ اکبر, اپنی پاکیزہ روح کو پاکیزہ تصورات میں گم کرتے ہوئے مل کر پڑھیے ہو الحبیب بلدی ترجا شفاعتو لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا
يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صلي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي كريم جو دور دراز سے ہمارے بھائی تشریف لائے اور جو قریب سے بھی تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت اس درس میں دیا, جسم کی تھکن بھی ہوئی, آرام کو چھوڑا, عیش کو چھوڑا, عیش حقیقی حاصل کرنے کے لیے آئے, پاؤں میں بھی درد ہوا ہوگا, جسم بھی تھک گیا ہوگا, مولا کریم اس تھکن کو قبر اور حشر اور میرے آقا کی شفاعت کی ٹھنڈک سے بدل دے. دلوں میں جو جائز مقاصد رکھتے ہیں تمام کے مقاصد کو پورا فرما. مولا کریم جو کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں, اپنے بچوں, اپنے گھر کی مستورات, اپنے محلے والوں کو ایمان افروز باتیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما, تاکہ اس پر جو بھی عمل کرے مولا کریم لکھنے والے